اور جو ہم ایکشنز کرتے ہیں وہ بھی لکھتے جاتے ہیں. وہ سارا پلندہ شام کے وقت لے جاتے ہیں، جا کے جمع کرا دیتے ہیں. یہ ہیں قدموں، چلے گئے آگے بھیج دیے. خود ابھی ادھر بیٹھے ہیں لیکن روز آگے بھیج رہے ہیں، آگے جانے سے پہلے وہاں بھیج رہے ہیں اپنے اعمال. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو جب آگے ہم خود چلے جائیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے، آثار، اثرات. وہ اثرات دو طرح کے ہیں، ایک کون سے؟ جو ہم ہر وقت لگا رہے ہیں اپنے سراؤنڈنگ میں، ہر طرف کیمرے فٹ ہیں، تصویریں کھینچ رہی ہیں ہماری مفت میں. اور دوسرے جو آئندہ نسلوں پر آنے والے اثرات ہیں، ایک موجودہ اثرات اور ایک آئندہ نسلوں پر آنے والے اثرات. ایک تو وہ امپریشنز جو آپ آج کل آگے پیچھے چھوڑ رہے ہیں. اچھا، کوئی بھی انسان جو آپ کو دیکھتا ہے تو آپ کا ایک امپریشن پڑتا ہے نا اس پر، یہ ٹرم تو بہت استعمال ہوتی ہے نا، ہے پتہ نہیں کیسا امپریشن پڑا ہوگا، بہت کانشس ہوتے ہیں امپریشن کے. یہ امپریشن جو ہے یہ آثار ہیں. جو آپ کا امپریشن پڑ رہا ہے آگے پیچھے دائیں بائیں، یہ آپ کے اثرات ہیں. آپ کی شخصیت، آپ کا مزاج، آپ کی گفتگو، آپ کا بیہیویئر، آپ کا لین دین، معاملہ، جو کچھ ہے، اس کے جو اثرات دوسروں پہ پڑ رہے ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بظاہر ہم بہت شریف نیک انسان نظر آتے ہیں لیکن اندر سے ایسی جڑیں کاٹتے ہیں لوگوں کی بیٹھ کے، ایسے ایسے حسد بغض سینوں میں پالے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو ہم کاٹ پیچھے پھینکتے ہیں. جو بھی آپ کا امپریشن، سب گئے. پھر یاد رکھیے کہ ہمارے عمل صرف وہ نہیں جو ہم نے وقتی کر لیے، بلکہ ان کا ایک ایور لاسٹنگ ایفیکٹ بھی معاشرے پہ پڑ رہا ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، یہ ہم اثرات چھوڑ کے جا رہے ہیں نا. بچے ہمارے کیا ہیں؟ ہمارے آثار ہیں، نشان ہیں. جب کوئی ماں فوت ہو جاتی ہے تو بچوں کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ مثلا دادی کیا کہتی ہیں کہ خود تو چلی گئی، یہ نشانیاں چھوڑ گئی میرے پاس. تو یہ جو نشانیاں ہیں نا آپ کی، بچے آپ کے، یہ بھی آثار ہیں. پھر اسی طرح آپ کوئی کتاب لکھ گئے، اچھی یا بری جیسی بھی آپ چاہیں لکھیں، وہ کیا ہے آپ کے مرنے کے بعد؟ وہ رہ جاتی، وہ بھی آپ کے آثار ہیں. پھر اسی طرح کوئی کام آپ نیکی کا کر کے ایسا چلے جاتے ہیں جو آپ کے جانے کے بعد بھی سالوں سال چلتا رہتا ہے. مثلا عموماً ہمارے ہاں جو وقف یا ٹرسٹ بنائے جاتے ہیں وہ مرنے والوں کے نام پر ہی بنتے ہیں نا. مثلا فلانا میموریل ٹرسٹ ہوتا نا، تو یہ جو یادگاریں ہیں نا، میموریل، یہ بھی آثار ہیں. کوئی عمارت آپ نے بنائی، جب تک وہ کھڑی ہے وہ یادگار ہے. یہ فلاں دور کی یادگار ہے، فلاں انسان کی یادگار ہے. یہ جن کو آپ یادیں کا نام دیتے ہیں نا، یعنی آپ کو کن ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، کن کاموں سے آپ یاد کیے جاتے ہیں، یہ بھی آثار ہیں. آثار قدیمہ جن کو آپ بولتے ہیں، یہ بھی آثار ہیں. یہ سب کچھ لکھا جاتا ہے. اسی طرح انسان منہ سے جو آواز نکالتا ہے، یعنی جب ہم بولتے ہیں نا تو یہ بولنا جو ہوتا ہے، یہ کیسے عمل میں آتا ہے؟ آپ ذرا ہلکا سا بولے، اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کے تجربہ کریں، کہیں بسم اللہ الرحمن، بولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاتھ پہ کیا چیز پڑی آپ کے؟ وائبریشن ہے نا. یہ جو وائبریشنز ہیں، ان کے بارے میں جدید تحقیق یہ ہوئی ہے کہ یہ ختم نہیں ہوتی منہ سے نکل کے، یہ فضا میں محفوظ ہو جاتی. اسی طرح انسان جو عمل کرتا ہے اس کے بعد اس کا عکس حرارتی لہروں کی شکل میں مستقل طور پہ دنیا میں موجود ہوتا ہے. مثلا آپ غور سے کسی چیز کو دیکھیے اور پھر آنکھیں بند کیجیے، کچھ عکس نظر آ رہا ہے آنکھ میں؟ آتا ہے نا؟ تو یہ جو عکس آپ کی نگاہوں میں رہ گیا نا، یہ صرف آپ کی نگاہوں میں نہیں، وہ کسی اور کے نگاہوں میں بھی یہ سارے عکس موجود ہیں آپ کے جانے کے باوجود. یہاں تک تحقیق ہو رہی ہے کہ قدیم بڑے بڑے بادشاہوں کے عکس فضا میں سے نکالنے اور تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ یہ تو پروفڈ ہے کہ وہ محفوظ ہیں، ان کو ڈسکور کیسے کیا جائے، نکالا کیسے جائے، اس پہ اب کوشش ہو رہی ہے. کہتے کہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ کامیابی ہو گئی ہے اور بعض لوگوں کی آوازیں اسی طرح ریکال کی جا رہی ہیں. یعنی آوازیں اور باتیں اور اثرات اور نشانات، اچھے کام برے کام، یہ سب کچھ محفوظ ہے، کچھ بھی گم نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا. اب یہ اثرات تولے جائیں گے، آپ کی زندگی میں آپ کا امپریشن کیسے پڑا دوسرے لوگوں پر، وہ آپ کی وجہ سے دین کے کتنے قریب آئے اور دین سے کتنے بھاگ گئے، آپ کو دیکھ کر کتنے لوگوں کو خدا یاد آیا اور کتنوں کو شیطان یاد آیا، آپ کو دیکھ کر کتنے لوگ دین کی طرف آئے اور کتنے لوگ بہت دور چلے گئے، آپ کے ہاتھوں نے جو کچھ بنایا، جو کام کیے، جو آرٹ، جو سکل، جو فن، جو ہنر، جس چیز میں آپ نے استعمال کیا، اس سے اللہ تعالیٰ کتنے راضی ہوئے اور کتنے اس کی ناراضگی کے کام ہوئے، آپ کی تحریر، آپ کی گفتگو سے کیا اثرات مرتب ہوئے، سب آثار میں آئندہ نسلوں پر کیا اثر پڑا. اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. یہ عمل کون سا ہے؟ اس کو آپ لکھ لیجئے، ما قدمو ختم ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے. یہ تین چیزیں آثار ہیں، یہ حدیث کے الفاظ نہیں، میں اس کی وضاحت کر رہی. ایک علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، دوسرے نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرے، تیسرے صدقہ جاریہ، مال ایسی جگہ پہ لگا جانا کہ جس سے آپ کے بعد بھی نیکی کے کام چلتے رہیں، ہوتے رہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا اس کے لیے اس کا اجر بھی ہے اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کے اجر میں کوئی کمی ہو. اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا اس پر اس کے اپنے گناہ کا بھی بوجھ ہوگا اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کے بوجھ میں کمی ہو. ٹھیک ہے، آثار کا ایک مطلب حدیث میں قدموں کے نشان بھی لیا گیا ہے، فٹ پرنٹس. یعنی انسان نیکی یا بدی کے لیے جو سفر کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے چل کر یا کسی بھی طرح، تو یہ نشان بھی لکھے جاتے ہیں، کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے قریب کوئی جگہ خالی ہوئی تو بنو سلمہ نے ادھر آنے کا ارادہ کیا، منتقل ہونے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں مسجد کے قریب منتقل ہونے سے روک دیا اور فرمایا، دیارکم تکتب آثارکم، اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جا رہے ہیں. جتنے قدم چل کے تم مسجد میں آتے ہو سارے قدم بھی ساتھ لکھے جاتے ہیں نماز کے ثواب کے. یہ شخص اتنی دور سے آیا، اتنے قدم چل کے آیا، اتنا پیٹرول لگا کے آیا، اتنی محنت کر کے آیا، ایک ایک قدم لکھا جاتا ہے. ہم نے تو کبھی اپنے قدم نہیں گنے کہ کتنے قدم چل کے ہم کسی جگہ پہنچے، لیکن اللہ کے فرشتے گن رہے ہیں وہ بھی. وکل شیئن، ہر چیز، ہر اب کون سی ہو گئی، ما قدمو بھی اور آثار بھی، احصیناہو ہم نے اس کو گن رکھا، گھیر رکھا، شمار کر رکھا. ایک کھلی کتاب میں. مبین کا ایک معنی روشن بھی ہوتا ہے نا کہ نہیں. آج کل کا پیپر کاغذ ہی نہیں رہا, روشن سکرین بھی ہو گئی ہے نا, لائٹ والی کمپیوٹر کی. امام مبین, مبین روشن. تو دنیا میں انسان نے خود ہی روشن شیٹ بنا لی ہے, اللہ کے ہاں تو معلوم نہیں اور کیا لیٹسٹ چیزیں ہوں گی. کیونکہ جب وہ روشن ہوتی ہے نا وہ سکرین, تو اس پر کچھ اور نظر آتا ہے. جب وہ ڈارک ہو جاتی ہے, روشنی ختم ہو جاتی ہے, تو لکھا ہوا بھی نظر نہیں آتا, سب کچھ چھپ جاتا ہے. اللہ کے ہاں انسان کے عمل آپ یوں سمجھیے کہ ایسے ہی سامنے ڈسپلے ہو جائیں گے جیسے کمپیوٹر کا سوئچ آن کرتے ہیں آپ, اور زوم کر کے وہ سامنے روشن سکرین آ جاتی ہے, اور پھر اس پر آپ جو چاہیں رنگا رنگ تصویریں لائیں اپنی, سب آتی جائیں گی. آپ کہیں بس کرو, بند کرو اس کا, سوئچ آف کرو, سوئچ نہیں آف ہوگا, سب ایکشن ری پلے ہو جائے گا. ہلا دینے والی صورت ہے. یوں لگتا ہے نا جیسے قرآن کی قسم کھا کے بات شروع ہوئی نا, کتنا زوردار انداز ہے. والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. قرآن گواہ ہے, آپ رسول ہیں, سیدھے رستے پر ہے, اللہ کی کتاب ہے یہ, کون اس کو چھوڑ سکتا ہے, اس میں شک کر سکتا ہے. اس لیے بھیجی گئی ہے کہ ان لوگوں کو جھنجھوڑا جائے جن کے ماں باپ غفلت میں تھے تو یہ خود بھی غافل ہو گئے, لیکن اکثر لوگ سن کے مانتے نہیں کیونکہ انہوں نے خود کو عذاب کا مستحق قرار دے دیا ہے. ان کی گردنوں میں توق ہے, اکڑ ہے, ضد ہے, تعصب ہے, درمی ہے, نمازی سے کوئی سبق سیکھتے ہیں, نہ ان کو مستقبل کا کچھ خوف ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ان کے دل, دماغ, کان, آنکھیں سب کچھ بند ہیں. ان کو کیا بتائیں گے, انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ, یہ مانتے نہیں. نصیحت تو وہی مانتا ہے جو ذکر کی پیروی کرتا ہو اور رب سے ڈرتا ہو. ایسے ہی لوگوں کے لیے بخشش اور اجر کریم کی خوشخبری ہے. اور ان سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن آئے گا کہ ان سوئے ہوئوں کو ہم اٹھا کے بٹھائیں گے اور ان کا سارا دفتر لا کر ان سے حساب لیں گے. اب بتاؤ, اٹھو, بتاؤ کیا کیا. کل شیئن احسینا, ہر چیز کو ہم لکھ رہے ہیں, ہر چیز, چھوٹی ہو کے بڑی, گن گن کے نمبر رکھے ہوئے. ایک روشن سکرین پر سب لے آئیں گے سامنے. خود کیا کر کے آئے, پیچھے کیا چھوڑ کے آئے, کیا امپریشنز بٹھائے. بعض اوقات انسان خود تو بڑا نیک ہوتا ہے لیکن ایسے کام کرتا ہے کہ دوسروں کو دین سے نفرت دلاتا ہے, لوگ اس کی شکل سے خوف کھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے دین سے دور بھاگ جاتے ہیں. سوچنا چاہیے کہ ہمارے آثار ایسے تو نہیں. صرف اتنا ہی فکر کافی نہیں کہ ہم خود نیک کام کر رہے ہیں, یہ فکر بھی ضروری ہے کہ ہمارا امپریشن کیا بیٹھ رہا ہے. صرف یہی نہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے صلاحیتوں اور مال کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, یہ بھی سوچیں کہ مرنے کے بعد اپنے مال کو کہاں انویسٹ کر کے جا رہے ہیں, کس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں, کس کام کے لیے لگا کے جا رہے ہیں. صرف یہ نہیں کہ مرنے کے ساتھ ہمارا یہ دماغ ختم ہو جائے, بلکہ مرنے کے بعد ہم کو یہ ٹیلنٹ کیا فائدہ دے سکتا ہے, کہاں لگا کے جائیں کہ بعد میں پروفٹ آتا رہے, اور ایسا نہ ہو کہ ایسے غلط کام کر کے چھوڑ جائیں کہ اصل کو بھی ڈبو دے وہ. یعنی مثلا آپ کی اپنی نمازیں پوری ہیں, روزے پورے ہیں, لیکن کچھ ایسے کام کر دیے کہ وہ سب کو دھو ڈالیں, نماز و روزوں, جیسے اوور فلو کر جاتی ہے نا چیز, سیلاب جب آتا ہے تو سب چیزوں تباہ کر جاتا ہے نا. پھر ایسا نہ ہو کہ کچھ غلطیاں اس طرح کی اوور فلو کر جائیں, نماز روزے کی سب دیواریں بیچ میں ڈھہ جائیں. تو جہاں اچھے کام کرنا ضروری ہے, وہاں ایسے کاموں سے بچنا بھی ضروری ہے کہ جو انسان کی نیکیوں کو برباد کرنے والے, مثلا ریاکاری ہے, فریب کاری ہے, منافقت ہے اور بہت سی چیزیں. کتنی دفعہ ہم نے اس اینگل سے سورۃ یاسین پڑھی, مبینوں تک پڑھتے ہیں, چھاپ چھاپ کے گلیوں بازاروں میں بیچتے ہیں, کچھ سمجھتے نہیں کہ کہہ کیا رہی ہے. اس لیے کہ فَأَغْشَيْنَاهُمْ, بند کمرے میں کوئی آ جاتا ہے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ویسے ہم کو اپنے آپ کی کچھ خبر نہیں ہوتی, ہم ہر وقت دوسروں کے عیب دیکھتے رہتے ہیں نا, فلاں ایسے لگ رہا ہے, فلاں ایسا کرتا ہے, ویسا کرتا ہے, اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے, اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن کبھی اپنی ہی مووی دیکھنی پڑ جائے, اپنی ہی تصویر دیکھنی پڑ جائے تو کس قدر بری لگتی ہے. ہم ایسی حرکت نہ کرتے, ہم ایسا ایکشن نہ کرتے. مووی میں تو صرف ظاہر نظر آتا ہے نا, اور وہاں تو ظاہر کے ساتھ اندر کی تصویریں بھی نکال کے باہر رکھ دی جائیں گی. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, وہ سب حاصل کر لیا جائے گا جو سینوں کے اندر محفوظ ہے. انسان کے خیالات کو مجسم شکل میں, جیسے اب بھی ہم اپنے آئیڈیاز ٹرانسکرائب کرتے ہیں, رائٹ کرتے ہیں, ایسے ہی انسان کی تھنکنگ, آئیڈیاز, نیتیں, سوچیں, ویژن سب لکھ کر سامنے آ جائے گا, پرسونیفیکیشن ہو جائے گی. لفٹ سے آنے والوں اور سیڑھیوں پر چڑھنے والوں میں فرق ہوگا؟ جی بالکل ہوگا, ظاہر ہے وہ قدم قدم آتے ہیں, وہ بجلی سے آتے ہیں. یعنی ایک ہوتی ہے نا مارکنگ اور ایک ہوتی ہے نیگیٹو مارکنگ. تو نیگیٹو مارکنگ جو ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آخرت میں اس قسم کی مارکنگ ہونے والی ہے. ایک اندازے تعلیم ہوتا ہے کہ جس میں اسٹوڈنٹ لکھتے ہیں, خوب لکھتے جاتے ہیں, جو غصو سمین اوٹ پٹانگ باتیں لکھ لکھ کے پیپر بھرتے ہیں کہ جتنے کاغذ زیادہ ہوں گے اتنے نمبر زیادہ ہیں. اللہ کے ہاں ایسی مارکنگ نہیں. اور ایک اندازے تعلیم کیا ہے کہ جس میں اگر آپ نے فالتو بات لکھی اس کی بھی مارکنگ کٹ جائے, یعنی نیگیٹو مارکنگ جس کو بولتے ہیں نا. تو قیامت کے دن جو طریقہ کار ہوگا مارکنگ کا, وہ نیگیٹو مارکنگ کا ہے. صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ کیا کر کے آئے نیکیاں, یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ساتھ آپ نے فالتو کام کتنے اور کر دیے کہ جو اصل کو ڈبونے والے ہو گئے. تو اس لیے انسان کو بہت کیئرفل اور کانشیس ہو کے زندگی بسر کرنے کی ضرورت. ہمارے عمل میں بڑی کنٹینویشن ہے, وہ تو ایک سلسلہ چل پڑتا ہے. جو بھیج دیا وہ بھی بھیج کے فارغ نہیں ہوئے, وہ پیچھے بھی رہ گیا, وہ بھی جمع ہونا شروع ہو گیا. یعنی ہر کام کے دو رخ ہیں, ایک تو یہ فزیکل رخ اس کا جو اوپر چلا گیا, اور دوسرا اس کا روحانی رخ جو پیچھے اس کے اثرات رہ گئے. جس طرح روح اور جسم کا تعلق ہوتا ہے نا, ایسے عمل اور آثار کا تعلق ہے. یہ بالکل یوں ہے جیسے آپ چلتے ہیں تو چلنے میں قدم آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں لیکن پیچھے جو پرنٹ لگ جاتے ہیں انہی پرنٹس کو آثار کہتے ہیں. ہاں, ان کا سوال بہت اہم ہے کہ کیا جو اعمال انسان نے کر لیے اور اس کے پرنٹس لگ گئے, اب کیا وہ ریورسیبل ہیں کہ نہیں, مٹ سکتے ہیں کہ نہیں, توبہ مٹا سکتی ہے نمبر ایک. دوسرے یہ, ان الحسنات یذہبن السیئات. یعنی مثلا ایک شخص پہلے ایک بڑے غلط کام میں انوالو رہا اور اب اس کا احساس ہوا کہ میں نے جو کیا غلط کیا اور میری پکڑ ہو سکتی ہے اس پر. اگر اس کو واقعی احساس ہوا اور اس کے بعد اس نے اپنی اسی صلاحیت کو, اسی چیز کو ایک اچھے کام میں استعمال کیا اور اس میں محنت کی, تو ہو سکتا ہے. مثلا یوسف اسلام, یوسف اسلام سے پہلے کیا تھا, کیٹ سٹیونز. اس وقت وہ ایک پاپ سنگر تھا اور دنیا بھر میں اس کے جو اثرات تھے وہ بہت بہت پھیلے. جب اسلام لایا تو اس کو اس بات کی بہت پریشانی ہوئی کہ وہ جو میں کر چکا ہوں وہ تو ابھی تک چل رہا ہے, اس کا کیا بنے گا. تو پھر اس کو یہی بتایا گیا کہ اب اسی صلاحیت کو استعمال کرو اسلام کے لیے, اور اگر اتنی ہی محنت کی اور کوشش کی اور ایک اچھائی کو پھیلایا تو ہو سکتا ہے کہ وہ پچھلے سب کو مٹا دے. ان الحسنات یذہبن السیئات. بالکل ایسے جیسے آپ کسی پانی کے مجموعے میں یا دریا میں ایک پتھر پھینکتے ہیں, پہلے تو سپلیش ہوتا ہے, پھر وہ سپلیش ختم ہو جاتا ہے, لیکن اس کا جو رپل یا وہ جو لہریں ہیں وہ دور تک سارے اس کو ہلا دیتی ہیں, دور تک ان کے نشان جاتے ہیں. ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہے, اور جو ری ایکشن ہے وہ چین ری ایکشن ہے یہاں, کہ جب ایک ایکشن آپ نے کیا تو پھر وہ صرف میئر ایک ایکشن نہیں رہا بلکہ اس کا ری ایکشن شروع ہو گیا اور وہ چین بن گیا اور دور دور تک پھیلتا چلا گیا, اور کتنے میں ملٹی پلائی ہو گیا. زیادہ خطرناک بات یہ, ایک عمل انسان کا ایک ہوتا ہے اپنے لیے, لیکن جب وہ ری ایکشن ہوتا ہے تو ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. اس لیے آثار زیادہ خطرناک چیز ہے. بالکل, یہ اوریجنل تصویر ایک ہوتی ہے لیکن اس کا اگر آپ نیگیٹو بنا لیں تو اس کو آپ 100 کاپیز بنا لیں, سائنس کا ایک اصول ہے کہ میٹر جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، اس میں کنورشن تو ہوتی ہے، ایک سے دوسرے میں وہ بدل جاتا ہے، لیکن ڈسٹروائے نہیں کر سکتے آپ اس کو. مثلاً آپ بولتے ہیں، آپ کی سوچ آواز میں ڈھل گئی، آواز جو ہے لہروں میں ڈھل گئی، لہریں جو ہیں وہ پرنٹس بن گئے فضا کے اوپر، لیکن فارم بدلی، اصل نہیں گئی. لہذا پروڈیوس کرنے سے پہلے سوچ لیجئے کہ کیا لا رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا، چین ریئیکشن بعض وقت ہو رہا ہوتا ہے تو کوئی ڈیٹرنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس ریئیکشن کو کنٹرول بھی کر لیتے ہیں. تو معاشرے کے اندر جو پہلے کے آثار آ رہے ہیں اچھے ہیں، اور اس اچھائی میں آپ شریک ہو جاتے ہیں تو اس کو مزید وسعت کا سبب بن جاتے ہیں، ورنہ یہ کہ اس کو آپ ختم کر دیتے ہیں. یہاں سورت یاسین میں کیوں کہا گیا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ وَهُمْ غَافِلُونَ، کہ وہ آبا و اجداد کی غفلت نے چین توڑ دیا تھا بیچ میں، اب تم کیا کرو اس کو پھر سے اصل سے جوڑ کے آگے لے چلو. اسکن اسپیچ تھیوری یہ بھی آج کل بہت پاپولر ہے. سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی گفتگو کے سب سے زیادہ بہترین ریکارڈرز خود اس کی اپنی اسکن میں موجود ہیں، یعنی انسان کی اپنی آواز سب سے زیادہ اس کی اپنی ہی اسکن میں جذب ہوتی ہے. اسکن بہترین ابزاربنٹ ہے آوازوں کے لیے، اور یہ بات کافی حقیقت ہے کیونکہ قیامت کے دن بھی کھالیں بولیں گی نا. پھر خوف، غم، غصہ، خوشی، بیماری، ہر چیز کا اثر کس پہ ہوتا ہے؟ اسکن پر. کہتے ہیں کہ آواز بھی جذب کرتی ہے اسکن. اب ایسے آلات کی تیاری کی جا رہی ہے کہ جس سے اسکن کو بلوایا جا سکے، یعنی اس سے ری پروڈیوس کی جائے آواز وہ جو آپ کی وہاں جا چکی اندر. جیسے کسی کیسٹ پلیئر کے اندر آپ ریکارڈ کرا دیتے ہیں، ایک بٹن سے کیا ہوتا ہے ریکارڈنگ ہوتی ہے، دو ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں نا سرخ سفید، دونوں دبائیں تو ریکارڈنگ ہو گئی، ایک چلائیں تو کیا ہوا ریورس کر کے پلے ہو گئی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ریکارڈنگ تو ہوئی ہوئی ہے یہاں ساری اندر. وہ آلہ ڈھونڈ رہے ہیں یا وہ چیز ایجاد کر رہے ہیں، جیسے پہلے گراموفون، اس کے اوپر وہ ایک سوئی چلتی تھی اور وہ گھومتا جاتا تھا اور سب آواز جو ہے آپ دوبارہ سن سکتے ہیں گراموفون. اسی طرح اب سوئی تو انسان کے جسم کے اندر ایسی نہیں لگ کے بلوا سکتی کہ مادی چیزوں اور اسکن میں فرق ہے، لیکن بہرحال کوششیں جاری ہیں کہ کس وقت. کہتے ہیں کہ ایسا آلہ تو ایجاد ہو گیا کہ جو مجرم کے ساتھ لگا دیا جائے تو جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے، یعنی اس کی حرکت مختلف ہوتی ہے، سچ بولنے میں مختلف ہوتی ہے. تو جھوٹ سے جسم کے اندر جو خوف پیدا ہوتا ہے اس خوف کو ای سی جی کی طرح پرنٹ لے آتا ہے اس کا. کیا بچوں کے غلط کام ماں باپ کی سزا کا باعث بنیں گے اگر ماں باپ نیک بھی ہوں گے؟ اس میں یہ کہ اگر ماں باپ نے غفلت برتی اور ان کو سکھایا کچھ نہیں، بتایا کچھ نہیں، ان کی تربیت نہیں کی، پھر تو ہوں گے. اور اگر سکھانے بتانے کے باوجود انہوں نے کچھ نہیں کیا، یا وہ بتا رہے ہیں اور وہ سنتے ہی نہیں ہیں، تو پھر اس میں ماں باپ بری ذمہ ہیں. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے، اصل حساب تو اللہ ہی کرے گا کہ کس کا کہاں کیا قصور ہے، ہم خود تو کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر پچھلی زندگی میں کچھ غفلت ہو گئی ہے تو توبہ کر لیں. بالکل ایسے ہی نا کہ جیسے ایک پودا ہوتا ہے، ایک اس کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے قدم اور دوسرے اس کے روٹس ہوتے ہیں جو نیچے چلے جاتے ہیں، اور جب تک روٹس باقی رہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، پودا کاٹ بھی دیا جائے پھر نکل آتے ہیں، اور ایک سے کئی بن، جیسے بیج ہوتے ہیں، ایک بیج 700 بنا دیتا ہے. تو آثار بھی کیا ہوتے ہیں، ایک کام کے 700 امپریشنز بن جاتے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ قیامت کے دن ایسے سینسیٹیو ترازو ہوں گے کہ جو صرف انسان کے ظاہری اعمال کو نہیں، باطنی نیتوں کو بھی جج کر لیں گے، کوانٹیٹی ہی نہیں کوالٹی بھی دیکھ لیں گے ان کی. اب تو آپ ترازو میں ڈالیں، آپ کوڑا ڈالیں یا پھل ڈالیں، کچھ بھی ڈالیں، تول دے گا، لیکن وہاں وہ یہ بھی ساتھ ہی بتائے گا کہ اس کی کوالٹی کیا ہے. بعض اوقات انسان ساری زندگی اچھے کام کرتا ہے لیکن مرتے وقت ایسی وصیت کر جاتا ہے کہ جس کے اثرات آئندہ نسلوں میں بڑے خراب ہوتے ہیں. اسی لیے اس کی سزا بہت زیادہ ہے کہ انسان، ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت سے ایک بالشت بس قریب ہوتا ہے مرتے وقت، لیکن جاتے جاتے غلط وصیت کر کے لوگوں کی زندگی جہنم کر جاتا ہے. غلط وصیتوں کا نقصان کیا ہوتا ہے، اور وہ جنت میں جاتے جاتے جہنم میں جا پڑتا ہے غلط وصیت کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ بہن بھائی آپس میں کٹ جاتے ہیں، قطع رحمی ہوتے ہیں. لا يدخل الجنت قاطع الرحم، رشتوں کو کاٹنے والا تو یہ سبب بن گیا رشتے کاٹنے والا. اسی طرح دوسرے اعمال، جب قیامت میں یہ اسکرین کھلے گی سب کے آگے تو بہت شرمندگی ہوگی. اس سے پہلے ہی ہم اپنا ڈیلی سیلف انالیسس خود احتسابی شروع کریں اور اپنے اعمال کی یعنی صرف ڈیلی نہیں بلکہ پچھلی ساری زندگی کو بھی ذرا پرکھ لیں کہ ہم کیا کچھ کر چکے ہیں اور اس پر اس کا توڑ کیسے کرنا ہے، مداوا کیسے کرنا ہے. اس آیت کو پڑھ کر مجھے ایسا لگا کہ اللہ نے مجھے آئینہ دکھا دیا، اپنی حقیقت کو دیکھو. آج تک دنیاوی معاملات کے لیے امپریشن کی کیسی کیسی فکر تھی، لیکن آخرت میں پڑھنے والے امپریشن کی کبھی فکر ہی نہیں کی. وہ مارکس جو اللہ نے مجھے دینے ہیں میں ان کی فکر ہی نہیں کرتی، یہ سوچا ہی نہیں کہ ان کی چیکنگ کتنی سخت ہوگی. کاش یہ احساس سب میں جاگ جائے تاکہ ہم اپنے اعمال کو کرنے سے پہلے ہی پرکھ لیں کہ ان کا درجہ کس جگہ پر ہوگا. ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسی مووی چلائیں گے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہو. ایک اور کمنٹ ہے، سب سے بہترین اثر جو ہم زمین پہ چھوڑ سکتے ہیں وہ سجدوں کے نشان ہیں. مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جب بالکل ایک ڈفرینٹ جگہ پر نماز پڑھنے کا موقع ملے. مثلا ہائکنگ پہ گئے تو جہاں جہاں نماز کا وقت آیا وہاں نماز پڑھی اور آثار سجدوں کی شکل میں، پیشانیوں کے نشان کی شکل میں چھوڑتے گئے. اور وہ مٹی پہ نظر بھی تو آتے ہیں نا، کہتے ہیں میری مٹی پہ نظر آج مغرب نے رکھی ہے، کہتے ہیں کہ اس میں کینسر کی دوا ہے. کہہ دو جس مٹی پہ سجدوں کے نشان ہوں میرے رب کے فضل سے ہر مرض کی شفا ہے. آثارہم کو ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں جس طرح گیلی مٹی پہ کوئی چلے تو مٹی جب خشک ہو جائے تو قدموں کے نشان باقی رہے. یہ آرٹ میں ایک ورک ہوتا ہے جو امپریشنزم. یہ جتنے بھی آرٹسٹ مائنڈڈ لوگ ہیں جو آرٹ سے کوئی بھی تعلق رکھتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، اسکیچنگ کرتے ہیں، امپریشنز بناتے ہیں، بلاک پرنٹنگ کرتے ہیں، یہ سب میں یہی فلسفہ کا آرامد ہے. کہتے ہیں کہ جس طرح ہم پانی کا گلاس پیتے ہیں تو وہ بظاہر گلاس ختم ہوتا نظر آتا ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی دوسری جگہ پہنچ کر کوئی اور کام شروع کر دیتا ہے. جسم میں توانائی اور راحت محسوس ہوتی ہے اور اس طرح انسان کے نکام کی انرجی بڑھتی ہے. تو اسی طرح اگر انسان اچھے کام کرتا ہے تو ختم نہیں ہوتے بلکہ وہ کسی اور شکل میں ڈھل کے وہاں کوئی اور طریقہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور سوال ہے ذرا ڈفرینٹ طرح کا، کہ اگر ہمارے کسی نیک عمل سے مثلا سر پہ دوپٹہ دیکھ کے ہی چڑھ جائے تو اس کا کیا کریں؟ یعنی یہ بھی تو اچھا امپریشن نہیں پڑا نا دین کا. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ یہ دن کیوں آئے کہ لوگ اس کو دیکھ کے چڑھنے لگے؟ وہ وجوہات دور کر لیں کہ جس کی وجہ سے لوگ، دوپٹہ ایک سمبل ہے نا، سمبل ہے، ایک نشان ہے، ایک علامت ہے. لوگ جب اس میں کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں ایک امپریشن رکھتے ہیں. وہ امپریشن کیسے بنا؟ اس کے بننے میں کوئی خرابی ہو گئی تو خرابی دور کر دیں، یہ نہیں کہ وہ نشان ہی اڑا دیں. کبھی آپ نے نہیں کیا کہ اگر آپ کے چہرے کو دیکھ کر کسی کو غصہ آتا تو آپ کہیں کاٹ پھینکو اس کو تاکہ میرا امپریشن ٹھیک ہو جائے؟ تو دین کے احکام بھی کاٹ پھینکنے سے امپریشن نہیں ٹھیک ہوتا، اصلاح کی ضرورت. اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اتنے اچھے لگے کہ رہتی دنیا تک کے لیے پریزرو کر دیا. بالکل. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وضو کی حالت میں جب تک آپ ہوتے ہیں تو آپ کی فیلنگ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہوتی ہے نا، اور عام حالات میں اور ہوتی. تو ایک آپ کے عمل کا خود آپ کی ذات پر بھی تو امپریشن پڑ گیا نا. آپ دیکھیں کہ جیسے بحثیت قوم ہم نے اپنی ہسٹری بھلا دی. آپ بچوں سے پوچھئے پاک سٹڈیز ان کو کیسا سبجیکٹ لگتا ہے، کتنا عام امپریشن ہے بڑا بورنگ ہے، بڑا مشکل ہے، بالکل دل نہیں چاہتا. دنیا بھر کی تاریخیں پڑھ رہے ہیں لیکن پاکستان کی تاریخ پڑھنا ہمارے اپنے بچوں کو اچھا نہیں لگتا. کس طرح یہ ملک لیا گیا، کیا کیا گزرا، کیا قربانیاں دی، کچھ پتہ نہیں. اور آئندہ کیا ہونا چاہیے اس ملک کے لیے، کچھ پتہ نہیں. ہر شخص اپنے لیے جی رہا ہے. بحثیت قوم کیسے ترقی ہوگی؟ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور بیان کیجئے ان کے لیے ایک مثال بستی والوں کی. کون سی بستی؟ نام نہیں لیا گیا، ضروری بھی نہیں ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے بستی. اس لیے کہ اصل تو واقعہ اور اس کی سرگزشت زیادہ اہم ہے، نہ کہ بستی کا نام. بات یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی سبجیکٹ کی ارریلیونٹ غیر ضروری تفاصیل میں چلے جاتے ہیں تو اصل مقصد بھول جاتے ہیں. مثلا اگر آپ یہاں بیٹھ کر آیت کا معنی، مفہوم اور اسپرٹ سمجھنے کی بجائے الفاظ اور حروف گنا کریں اور زیر زبر، تو آپ دیکھیں گے کہ مقصد حل نہیں ہوگا. جیسے کسی بھی مثلا پھل کا چھلکا چاٹا کریں تو آپ کو لطف پھل کا نہیں آئے گا. اسی طرح اگر بستیوں کے نام اور ان کے مواقع اور وہ سب کچھ بہت ڈیٹیل میں لکھ دیے جاتے تو شاید ہماری توجہ انہی چیزوں کی طرف رہ جاتی اور انہی کو رٹتے رہتے بیٹھ کے، اور اصل روح کی طرف ہم نہ جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے غیر ضروری تفاصیل ہٹا دی. دوسری بات یہ ہے کہ اس لیے بھی ہٹا دی کہ تھوڑا کام ہم خود بھی کریں، کہیں غور و فکر خود بھی کر لیں، تلاش کریں ان نشانوں کو اور آثار کو. تیسری بات یہ ہے کہ بات تو ایک بستی کی ہے یہاں، لیکن کوئی بھی بستی جو ایسا کام کرے اس کا انجام ویسا ہی ہو سکتا ہے جو اس بستی کا ہوا. اس بستی کے ساتھ کیا ہوا کہ اس جا اہل مرسلون، جب ان کے پاس مرسلین آئے، رسول آئے، بھیجے ہوئے آئے. قدیم مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد شام کا شہر انطاکیہ ہے، اور جن رسولوں کا ذکر کیا جا رہا ہے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کے لیے بھیجا. جدید مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد مصر ہے، سب نہیں بعض، اس سے مراد مصر ہے، اور دو بھیجے جانے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہیں، اور تیسرے سے جو مدد کی گئی تو وہ رجل المؤمن ہے جس کا ذکر سورۃ المؤمن میں آتا ہے، جو آل فرعون میں سے تھا. بہرحال واقعہ یہ ہے ان بستی والوں کے پاس کچھ رسول آئے. اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب بھیجا ہم نے ان کی طرف دو کو، فکذبوہما، اس بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا. فعززنا، تو ہم نے قوت بخشی، تائید کی، غلبہ دیا. بثالثٍ، تیسرے کے ساتھ، ایک نہیں دو اکٹھے بھیجے گئے، دو کی بات نہیں مانی گئی تو ایک تیسرا بھی بھیجا گیا، لیکن ماننے والوں نے تین کو بھی نہیں مانا. فقالو، تو پیغمبروں نے کہا، انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. قالو، کہنے لگے، ما انتم الا بشر مثلنا، کیسے مان لے ہم تم کو، تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان ہو. وما انزل الرحمن من شيء، اور رحمان نے تو کچھ بھی نہیں اتارا. یہ سب من گھڑت باتیں. آج کے دور میں یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ ترجموں پہ بحثیں کر سکتے ہیں. اس دور میں تو انہوں نے اصل ٹیکسٹ کو ہی جھٹلا دیا، کہا یہ سب تمہاری من گھڑت ہے، ان انتم الا تکذبون، تم محض جھوٹ بولتے ہو. قالو، وہ کہنے لگے، ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی سچائی کے لیے جو دلیل دی، جس کو گواہ بنایا، وہ کون تھا؟ کوئی انسان نہیں، وہ رب تھا. وکفا باللہ شہیدا، اور ہر دین کا کام کرنے والے کے لیے یہی اصول ہے کہ اس کے لیے رب کی گواہی کافی ہے. اگر کسی انسان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ درست ہے، کوئی شخص اپنے رب کے سامنے سچا ہے اور رب اس سے راضی ہے، تو اس سے بڑا انعام کوئی نہیں. اور اگر کسی انسان کو دنیا بھر میں زبردست شہرت اور پاپولارٹی اور مقبولیت اور عزت اور انعامات اور اوارڈز مل جاتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں، تو یہ اس کی خوش قسمتی نہیں، بدقسمتی کی علامت. کیونکہ جب دنیا سے بہت تعریف ملنے لگتی ہے تو انسان کا دماغ اتنا ہی خراب ہوتا ہے اور اپنی غلطیاں اتنی ہی کم نظر آنے لگتی، توبہ کا موقع بھی اور کم ہو جاتا ہے. قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، ان کے جھٹلانے پر پیغمبروں نے کیا کہا؟ ہمارا رب جانتا ہے، اگر تم نہیں مانتے تو ہم تم کو کیسے منوائیں، ہمارے پیغمبر ہونے پہ رب کی گواہی کافی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. ہم زبردستی کسی کو منوانے نہیں آئے، اس دین کے پیغام کو کسی پہ مسلط کرنے کے لیے نہیں آئے، امپوز کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم میسج کنوے کرنے کے لیے آئے ہیں. جو مانتا ہے مانے، جو نہیں مانتا نہ مانے. وما علینا الا البلاغ المبین، اور یہی ہم میں سے ہر ایک کو اپنے لیے سمجھ لینا چاہیے کہ ہم پیغام پہنچانے والے ہیں. چاہے اپنی زبان سے، چاہے کسی کی کیسٹ سے، چاہے کسی کتاب سے، چاہے کسی اور ذریعے سے، ہمارا کام ہے بات آگے پہنچاتے جانا۔ لوگوں کا جواب کیا ہے، ریئیکشن کیا ہے، تو مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے۔ نہ کسی کی ہدایت کی ذمہ داری ہم پر ہے اور نہ کسی کے بھٹکنے کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ لوگوں کے اعمال کی جواب دہی ہم سے نہیں کی جائے گی، لوگوں کی گمراہی کا سبب ہم سے نہیں پوچھا جائے گا اگر ہم پیغام پہنچانے کی ذمہ داری پوری کر رہے ہوں۔ ہاں اگر ہم کوتاہی کریں تو پھر ہم سے بھی پوچھ ہو سکتی ہے کہ جب تم کو اچھی بات معلوم تھی تو آگے کیوں نہیں پہنچائی، تم نے پہلے سے ہی کیوں ایزیوم کر لیا لوگ نہیں مانیں گے۔ جب تک تجربہ نہ کر لیں اس وقت